الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے 75 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو جنتیوں کا تذکرہ کیا, اس کے بعد جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا, اور اس تذکرے کے آخر میں یعنی جہنمیوں کے عذاب کے بیان کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس عذاب سے مأمون اور محفوظ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے. اب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ وہ اہل ایمان ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو مخلصین ہیں, جو چنے ہوئے لوگ ہیں, جو ان کے بھی سردار ہیں, یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ارشاد فرمایا اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں, اور ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی, اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی, اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو, بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں, بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے. یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ان کی قوم کا بھی تذکرہ ہے, وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے ثم اغرقنا الآخرین, پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر تھے, گستاخ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا, ڈبو دیا. ان آیات مبارکہ میں چند ایک بڑی خوبصورت باتیں ہیں. یہی نکات بعد میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے ان کے اندر بھی ہیں, لیکن میں شروع کے اندر ہی اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں اور بعد والی آیات کے اوپر اسے خود ہی منطبق کیا جا سکے گا. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ بات فرمائی کہ عذاب سے محفوظ اور مامون ہیں اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے. اب چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالی نے جو اس کی بہترین مثالیں کائنات کے اندر موجود ہیں اللہ تعالی نے وہ بیان فرمائے, اور وہ ہیں اللہ تعالی کے پیارے نبی, اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی. یہاں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا, ان کی یاد کرنا, ان کی باتیں کرنا, ان کے حالات کا بیان کرنا, ان پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات کا بیان کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یوں نہیں ذکر کیا کہ میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اس انداز میں بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کی میری بارگاہ میں بڑی شان ہے, ان کی میری بارگاہ میں بڑی شان ہے. تو نبیوں کو خدا کے مقابلے میں رکھ کے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ خدا کی بارگاہ میں انہیں مقرب سمجھتے ہوئے, مانتے ہوئے رکھ کر دیکھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح نے ہم کو پکارا. اب اسی سے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں, ان کو یاد کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے, اب خواہ وہ میلاد کی صورت میں ہو، وہ معراج النبی منانے کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو، اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو یاد کرنا۔ اصل مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں پر کیسا کیسا کرم فرمایا۔ مثال کے طور پہ ہم جب معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، معراج کا معجزہ عطا فرمایا، آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، وہاں سے آسمانوں پر گئے، مشاہدات فرمائے، آسمانوں کی سیر کی، نبیوں سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت میں گئے، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ یہ ساری چیزوں کا بیان کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے انعامات ہیں، کتنے کرم ہیں، کتنے فضل ہیں۔ تو یہ جو کرم و فضل کا بیان ہے، یہ وہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے، خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم نے قبول کی، نوح علیہ السلام کی تعریف بعد والوں میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح پر سارے جہان والوں میں سلام ہو، نوح پر سلام، ہم اسی طرح نیکوں کو صلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ تو یہ جو سیرت کا بیان ہے، نبیوں کی سیرت کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اب اس سیرت کا عنوان جو بھی رکھے، نبیوں کی سیرت بیان کرے، خاص طور پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرے، اب اس کا نام بیان کرنے کا نام آپ سیرت کا بیان کر دیں، یا اس کا نام میلاد کا بیان کر دیں، یا اس کا نام معراج کا بیان کر دیں، یا اس کا نام کوئی دوسرا کر دیں، اصل مقصود کیا ہوگا اور اصل جو ایسنس ہے، جو روح جوہر ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ ان نبیوں کی عظمتوں کا اور ان کی سیرتوں کا بیان ہوگا۔ لہذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس صحیح طریقے سے بھی یاد کیا جائے، یعنی مستند طریقے سے یاد کیا جائے کہ فی نفسی شرن ثبوت ہو، اس کو یاد کیا جائے اور اس میں کوئی خارجی طور پر مانے نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑا پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ یہاں جو تذکرہ کیا، اس میں ارشاد ہوا کہ نوح نے ہم کو پکارا، تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں۔ نوح نے ہمیں پکارا، کس موقع کی بات ہے؟ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے، شرک کی تردید فرماتے رہے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی قوم کے چند افراد نے ایمان قبول کیا، چند افراد نے، 40-42 یا کچھ سے کچھ کم زیادہ، اتنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور اس کے ساتھ مسلسل نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا، تکلیف دینا، تانے دینا، مذاق اڑانا اور جسمانی ایذا دینا، یہ کرتے رہتے ہیں۔ جب 950 سال گزر گئے اور قوم پر حجت تمام در تمام در تمام ہو گئی اور ان سے ایمان قبول کرنے کی توقعات ختم ہو گئی، تو پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ان کو زمین پہ زندہ نہ چھوڑ، یہ تو کافر ہیں، ان کی اولادیں بھی کافر ہی پیدا ہوں گی، ان کی اولاد بھی اسلام قبول نہیں کرے گی، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، روئے زمین سے مٹا دے۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کی بات سنی اور اس کے مطابق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور وہ عذاب ایسا آیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے فرما دیا گیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں بیٹھ گئے اور جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے، اہلہو، جو اہل ایمان تھے، وہ بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ یہاں اہل سے مراد اہل نوح سے مراد، ترجمے کے اعتبار سے تو گھر والے بول دیا جاتا ہے، لیکن مراد آپ کے اصل، آپ کے جو آپ کے ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ تھے، ورنہ آپ کے گھر ہی کا فرد ایک کافر تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تھی، وہ بھی اسی طوفان کے اندر ہلاک ہوئی، تو جو اہل ایمان تھے وہ بچ گئے، اور کرب عظیم، بہت بڑی تکلیف جو طوفان کی صورت میں آئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرما دی۔ اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم ہیں، ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم، ہر نبی پر کرم، لیکن ان میں جن کا یہاں تذکرہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ بطور خاص بیان فرماتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو یہ ہے کہ آپ کا لقب ہے آدم ثانی. آدم ثانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اولاد ہے اس دنیا کے اندر, یعنی ہم انسان جو ہیں ہم کیا ہیں, ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ تو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کچھ کسی اور کی اولاد ہیں, ایسا نہیں. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, پہلے بشر تھے, جو افضل بشر تھے ان کی اولاد میں سے ہم. لیکن جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی سے آپ باہر تشریف لائے تو اس وقت چونکہ دنیا کے سارے انسان تو طوفان کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے, یا اس طور پر کہ طوفان ہی ساری دنیا میں آیا, یا اس طور پر کہ انسان اس وقت اتنے ہی خطے میں تھے جتنے کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ تبلیغ تھا, اور وہاں طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. مفسرین نے دونوں باتیں ارشاد فرمائی, لیکن یہ بہر متفق علیہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے, اس وقت روئے زمین پر دوسرا کوئی انسان باقی نہ بچا, سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, سارے کے سارے غرق ہو گئے, ڈوب گئے. اب جب کشتی سے باہر تشریف لائے تو یہ ٹوٹل افراد جو تھے یہ تو تھے 40-42, لیکن یہ سب کی نسل آگے نہیں چلی, یہ 42 کے 42 افراد کی نسل آگے نہیں چلی, بلکہ ان سب میں صرف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی اسی سے نسل انسانی آگے بڑھی. جو اسرائیلیات کے مطابق اور دیگر آسمانی کتابوں کے مطابق حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافث. حام, سام اور یافث ان 3 سے آگے نسل انسانی چلی. تو پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے انہی 3 افراد کی اولاد ہیں, اور یہ جو 3 ہیں یہ کس کی اولاد ہیں, یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں تو نوح علیہ جیسے آدم علیہ السلام کے علاوہ اس وقت دنیا کے اندر کسی دوسرے انسان کی اولاد نہیں ہے, اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی دنیا میں کسی اور کی اولاد نہیں ہے. تو یہ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کہ اس وقت نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے. اس کو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا, وجعلنا ذریته هم الباقین, ہم نے نوح کی اولاد کو ہی دنیا میں باقی رکھا. تو دنیا کے اندر باقی رہنے والی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد. ایک بات, دوسرا اللہ تعالی نے انعام بیان فرمایا, فرمایا کہ ہم نے بعد والوں میں نوح کی تعریف رکھ دی کہ دنیا کے اندر چرچے ہوں گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے. چنانچہ دنیا میں اس وقت جو انسانی آبادی ہے اس کا بہت بڑا حصہ اسلام اور عیسائیت پر مبنی ہے. دنیا کے اندر اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں اور تقریباً 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں. اگر صرف اتنی آبادی لے لی جائے تو یہ دنیا کی 3.5 ارب آبادی ہے, یعنی ہاف آبادی ہے, آدھی آبادی ہے. یہ آدھی کی آدھی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والی, کیونکہ بائبل میں, انجیل میں, تورات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ, قرآن میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ, ہم سارے مسلمان مانتے, عیسائی بھی سارے مانتے. تو دنیا کی آدھی آبادی یعنی اس وقت کی 3.5 ارب کی آبادی کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تعظیم کے ساتھ, اور پھر باقیہ دنیا کے تو ہم ان کو جانتے نہیں ہیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کسی اور نام سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہو. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور تعریف اللہ تعالیٰ نے بعد والوں میں باقی رکھی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا کہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام جہان والوں میں, تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا, منتخب کر لیا, ان پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی نازل فرمائی, انہیں سلام فرمایا, یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتبہ ملا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور یہاں مومنین جو ہے وہ ایسا عام سا مومنین والا نہیں ہے، مومن تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بھی ہیں. یہاں پر ہے وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھا. اب یہاں پر تین باتیں ارشاد ہوئی، میں تینوں کے اوپر ذکر کرتا ہوں. پہلی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کا تذکرہ اور ان کی تعریف بعد والوں میں باقی رکھی، لوگوں کے اندر ان کی تعریف باقی رکھی. اس سے پتہ چلا کہ کسی کی نیک نامی، اچھا تذکرہ لوگوں کے درمیان اس کی اچھی ہی باتوں اور محمود خصلتوں کا ہی بیان، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تعریف کے حوالے سے بڑی ایک عجیب و غریب سی جو ہے وہ کانسیپٹ بعض اوقات بن جاتے ہیں، لیکن میں خلاصہ کلام عرض کر دیتا ہوں، ڈیٹیل کی طرف جانا بھی مشکل ہوگا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے تعریف طلب کرنا. مثال کے طور پہ میں چاہوں گا جناب لوگ میری تعریف کریں، میں چاہوں گا تو یہ مضموم ہے، یہ آئے گا حب جاہ میں. حب جاہ یعنی تعریف کی اور عزت کی طلب اور اس کو پسند کرنا، یہ ممنوع ہے، یہ مضموم ہے. خود بندہ چاہے کہ لوگ میری عزت کریں، یہ محمود نہیں. لیکن اگر کسی کے کردار کی وجہ سے، کسی کی خوبیوں کی وجہ سے، کسی کے کمالات کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ خدا کا انعام ہے. تو ہم لوگوں سے طلب نہ کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہاں ہم کام اچھے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر ہماری تعریف جاری کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تو تعریف بذات خود ایمان ہے کہ اگر وہ لوگوں سے یہ فرمائیں بھی تو بھی یہ مضموم نہیں ہوگا، کہ ان کے فرمانے میں بھی حکمت ہوگی. لیکن قطع نظر میں اس بات کے میں جدا گانا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں سے اس کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں لوگوں کی زبان پہ جاری فرما دیتا تھا. کبھی کسی حکمت کی بنا پہ کسی جگہ پر اگر فرما بھی دیا تو وہ اس کے پیچھے بھی مقاصد اور حکمتیں ہوں گی. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نعت پڑھو، تو یہ نعت پڑھنا یہ لوگوں کے ایمان کو زندہ کرنا تھا. یہ نعت کا فرمانا آپ کا جو تھا، یہ لوگوں کے سامنے حق کا بیان تھا. یہ نعت کا فرمانا تو ان کو ایک عبادت میں، جو اللہ کی بندگی ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اس میں لگانا تھا. تو اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی. لیکن عام عمومی انسانوں کے اعتبار سے تعریف کا طلب کرنا یہ ایک عام طور پہ محمود خصلت نہیں ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ تعریف لوگوں کی زبان پہ دلوں میں رکھ دے، لوگوں میں جاری کر دے، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے. جیسے آج ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی، علی المرتضیٰ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ غریب نواز، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء، خواجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ تو نہیں فرما کے گئے تھے ہمارا تذکرہ کرنا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے ان پہ فضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا. اب پوری دنیا کے اندر گیارہویں شریف منائی جاتی ہے. گیارہویں شریف کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، یہ ان کو اصال ثواب کیا جاتا ہے. چھٹی شریف منائی جاتی ہے اور دیگر عرس کیے جاتے ہیں، اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ رکھ دی، وہ ان کی شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ جاری فرما دی ہیں کہ ان کی شانیں بیان کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ نیک نامی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ مر گیا تو نہ اس کے بعد تذکرہ، نہ کوئی صالح ثواب، نہ کچھ اور، ایسا نہیں. یہ کوئی ایسی پسندیدہ بات نہیں. اچھا، اس کے بعد دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح پر سارے جہان والوں میں سلام. سارے جہان والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام، سبحان اللہ. اس کو اگر تھوڑا سا ہم آج کی ٹرم کے اندر بولے تو اس کو بولتے ہیں نبیوں پہ صلاۃ و سلام پڑھنا. نبیوں پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، نبیوں پہ سلام پڑھنا، بھیجنا اور سلام کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. یا نوح علیہ السلام کا ہے،
آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا، پھر حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا آئے گا، پھر حضرت اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوگا، ایک ایک نبی کا بیان، اور اس پہ سلام، اس پہ سلام، نوح پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، موسیٰ پہ سلام، ہارون پہ سلام اور الیاس پہ سلام۔ یہ جو نبیوں پہ صلاۃ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اسی لیے تو الحمدللہ جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنی مجلسوں، اپنی محفلوں اور اپنے اجتماعات کا طریقہ ہی یہ بنا لیا کہ جب ان کے اجتماع ختم ہوگا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور دیگر سلام پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ سلام پڑھنا خدا کی سنت ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ تو سلام بھیجتا ہے، اس کو اپنی شان کے مطابق سلامتی نازل فرماتا ہے، ہم تو سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو نبیوں پر سلام بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو سب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت نوح علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، تو نوح علیہ السلام پر سلام، تو وہ جو نوح کے بھی آقا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام، ان کے بھی مبارک قدموں کے اوپر ہماری جانیں قربان، اور نوح علیہ السلام کے جو آقا ہیں، جو ہمارے بھی آقا ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں درود اور کروڑوں سلام۔ اس کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِ، بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں۔ کیسا صلا دیتے ہیں؟ ان کی شانیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ سلام نازل فرماتا ہے، سلامتی نازل فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو صلا دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا محسنین کو صلا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ محسنین علی حسب المدارج، نبیوں کی شانیں تو سب سے ورا الورا ہوتی ہیں، ان کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد عام اولیاء کرام ہیں، امت کے دوسرے اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کا صلہ عطا فرماتا ہے کہ ان پر سلامتی بھی ہوتی ہے اور ان کی تعریف بھی باقی رکھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کا بیان عرض کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی شانیں بیان کی، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ تھے ہمارے بندے، انہو من عبادنا، نوح علیہ السلام اپنی تمام تر شانوں کے ساتھ ہمارے بندے تھے۔ تو نبیوں کی شانیں جتنی بھی بیان کی جائیں وہ رہتے خدا کے بندے ہی ہیں، خدا کی بارگاہ کے وہ محتاج ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان پہ کروڑوں کرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں عطائیں ہیں، لیکن ہیں وہ خدا کے بندے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بڑھ کر تو کیا، جن کے برابر بھی کائنات میں کوئی ہے نہیں، ان کے بارے میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو خدا کی جو بندگی ہے اس سے نہیں کوئی نکل جاتا، نبی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہاں اس کے ساتھ ہم ان کی ساری شانیں مانتے ہیں کہ بندے ہیں، لیکن عام بندے نہیں ہیں، کامل بندے ہیں، کامل بندے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اب اس کے بعد جو قوم کا بیان ہوا تو فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے قوم کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، متعدد ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور بے شک اسی یعنی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا. جیسے نوح علیہ السلام ہے, فرمایا نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی, یعنی اسی طرح کے کامل ایمان والوں میں سے, اسی طرح کے مقربین بارگاہ الہی کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, جبکہ وہ اپنے رب کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوئے. سلامت سے مراد کیا؟ سلامت سے مراد کہ جو شرک سے سلامت تھا, جو کفر سے سلامت تھا, جو گھٹیا عادات سے سلامت تھا, جو برے اخلاق سے سلامت تھا, جو حسد, بغض, کینہ, تکبر اور بری عادات سے سلامت تھا, ایسا پیور اور پاک اور صاف اور ستھرا اور مزکہ اور منقع اور مصفہ دل لے کر سلامتی والا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو یہ جو قلب کی صفائی ہے, جو قلب کی صفائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا وصف ہے, ان کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے دل بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرے بندوں کے دل بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے دلوں کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی, کیونکہ قوم مشرک تھی, چچا بھی مشرک تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ فرمائی. اب یہاں معاملہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا, ساری قوم مشرک, ساری قوم مشرک, چچا بھی مشرک, دیگر رشتہ دار بھی مشرک, قوم بھی مشرک, بادشاہ بھی مشرک. ایسے باطل کے بھرے ہوئے ماحول میں حق کا چراغ, بلکہ حق کا سورج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور پوری قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, پوری قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین. جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے فرمایا, تم کیا پوچھتے ہو, کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو, تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام. یہاں پر کئی باتیں ہیں جن کی وضاحت کی حاجت ہے. پہلی بات فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے اب سے فرمایا, اپنے باپ سے فرمایا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باپ تھے وہ حضرت طارق تھے اور وہ ایمان والے تھے, اہل توحید میں سے تھے. یہاں جسے اب فرمایا ہے وہ اصل میں آپ کا چچا آزر تھا, اور یہ قرآن پاک کے اندر موجود بھی ہے کہ آزر کو آپ نے یہ خطاب کیا تھا, آپ نے یہ خطاب آزر سے کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا چچا تھا تو قرآن نے اس کو باپ کیوں کہا؟ اگر وہ چچا تھا تو قرآن نے آپ اس کو باپ کیوں کہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باپ کہا ہے تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ ایمان والے تھے؟ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے باپ ایمان والے نہیں تھے تو ٹھیک ہے, دلائل سے ثابت ہو جائے. جواب یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباؤ اجداد ہیں, یعنی آپ کے والد والدہ, پھر دادا دادی, نانا نانی, یہ جو آپ کی نسل پاک ہے, ان میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں گزرا, ان میں کبھی بھی کوئی کافر نہیں گزرا. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین, طیبین, طاہرین, سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ ساری کی ساری لڑی ایمان والوں کی تھی, توحید کو ماننے والوں کی تھی, ان میں کوئی مشرک نہیں تھا, ان میں کوئی کافر نہیں تھا. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. ٹھیک, جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے پھر اپنے دلائل نبی پاک علیہ السلام کے فرامین مبارکہ ہیں اور امت کی ایک اکثریت کا اس پر اتفاق ہے, جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو اب جب قرآن کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لفظ آیا کہ انہوں نے اپنے اب سے فرمایا, تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے آباؤ اجداد میں سے ہیں، تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر وہ مشرک تھے، معاذ اللہ اگر وہ مشرک تھے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی تو اس لڑی کے اندر مشرک آ گیا نا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مشرک نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے علماء نے پھر اس کی تعویل کی کہ یہاں اب اصل میں چچا کے لیے بولا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب چچا ہے تو چچا کی بجائے باپ کا لفظ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک استعمال ہے زبانوں کا، معاشرے کا، محاورے کا، عرف کا، لوگوں کا، یہ کلچر ہے، کلچر ہے۔ کیا ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے؟ تایا ابو بولتے ہیں، چچا جو ہے وہ تایا ابو بول دیا، تائی امی بول دیا، یہ تو ہمارے ہاں بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر یہ بہت زیادہ تھا کہ وہاں پر چچا کے لیے باپ کا لفظ، اب کا لفظ، یہ عرب کے اندر بہت زیادہ مستعمل تھا، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر آیتیں موجود ہیں کہ اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور وہاں پر آبا ان کا تذکرہ ہوا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے آبا میں سے نہیں، ان کے چچا ہیں۔ تو چچا کو باپ کہنا اہل عرب میں بھی معروف تھا، معاشروں کے اندر بھی چلتا ہے، اور یہاں پر بھی اسی اعتبار سے آزر جو چچا تھا اسے باپ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے اور قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو، ماذا تعبدون، کیا پوچھتے ہو تم؟ یہ ماذا جو ہے یہ بھی تحقیر ہے، یعنی یہ کیا شے کیا ہے جسے جس کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا شے ہے یہ ماذا، کیا شے ہے؟ کیا اللہ کے سوا تم بہتان باندھ کر اور معبود چاہتے ہو؟ بہتان باندھ کر یعنی جھوٹ گھڑ کے کہ جھوٹے طور پہ اپنے خدا بنا لیے، یہ کیا ہے؟ اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کے سوا تم نے جھوٹے خدا تو بنا لیے، تو جو رب العالمین ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے، رب العالمین جو حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت انداز تھا کہ ایک طرف تو جو ان کے جھوٹے خدا تھے ان کے بارے میں فرما دیا کہ جنہیں تم گھڑ کر بہتان باندھ کر بناتے ہو، ایک تو وہ ہے، دوسری طرف رب العالمین ہے، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور عظمت بھی سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ساری قوم ہے اور وہ بھی مشرک، اور مشرک عام طور پہ جنونی ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بات کے اوپر وہ نیزے بھالے لے کر پڑ جانا اور مرنے مارنے پہ اتر آنا اور تل پڑنا، یہ مشرکوں کی جو ہے وہ خصوصیت اور بد عادت ہوتی ہے، اور وہ بھی آج سے اس زمانے کی بات ہے جو آج سے 4500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس وقت کی جو جنونیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہمارے ہاں تو آج کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں شرک کے ماننے والے آج کے زمانے میں اس قدر جنونی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو 4500 سال پہلے کے جو جنونی ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بہادر، شجاع اور جری ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، اس کا خدا پر توکل اور خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ خدا کے بھروسے پر وہ ببانگ دہل حق کا اعلان کرتا ہے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے پرواہ کیے، بلا خوف لومات لائم وہ اعلان حق کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، لیکن قوم جو تھی وہ بھی پکی تھی، انہوں نے بھی مانی نہیں آگے سے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باتوں سے تو ماننے والے ہیں نہیں، دلیل سے ان کو سمجھایا نہیں مانے، یہاں پر تو صرف اتنا بیان ہے، دیگر صورتوں کے اندر اور بھی بیان ہے، سورہ ابراہیم کے اندر مزید بھی کلام کا بیان موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا سوچا کہ ان کو ویسے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو بت ہیں یہ تم نے خود بنائے تو ان کی کیا اوقات ہے، یہ تو ان کو سمجھ نہیں آیا، اب ان کو پریکٹیکلی بتا دیا جائے کہ جن کو تم خدا مانتے ہو ان کی تو 2% کی اوقات نہیں ہے، ان کے اندر تو طاقت اور طاقت اختیار نام کی چیز نہیں۔ اب عملی طور پر بتانے کے لیے کیا تھا کہ ان کو توڑ دو، इनको तोड़कर बता दो कि जिन्हें तुम खुदा मानते हो वो तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हारी कहां से करेंगे, अपनी मदद नहीं कर सकते तुम्हारी कहां से करेंगे। अब उसके लिए क्या हुआ, अब कौम जाए तो तोड़े, कौम के सामने तो वो तोड़ने ही नहीं देंगे, कौम जाएगी बुतखाना खाली होगा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तोड़ेंगे। अब हुआ ये कि उन्हीं दिनों के अंदर कौम का एक मेला आ गया। मेला यूं था कि शहर के बाहर मेला होता था तो सारी की सारी कौम जो है वो मेले में चली जाती थी। अब सारी कौम मेले में जा रही है, पीछे सारा शहर खाली है, बुतखाना खाली है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना काम कर सकते थे। लेकिन कौम जब जा रही है तो आपको भी साथ ही लेके जाएगी, आप भी हमारी कौम के आदमी चलो। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे साथ जाएं, तो आपने उसका एक तरीका तलाश फरमाया। वो ये है कि आप चूंकि अल्लाह ताला के आप बरगुजीदा थे, अल्लाह ताला के नबी थे, अल्लाह ताला के रसूल थे, तो रसूलों को जो इल्म दिया जाता है वो आम मखलूक की तरह तो नहीं होता। आपको अल्लाह ताला ने सितारा शनासी का इल्म अता फरमाया, जिसे इल्मे नुजूम कहते हैं, लेकिन वो हमारे वाला नुजूम नहीं जो झूठा बातिल और मरदूद किस्म का है, कामिल इल्म, यानी इल्मे नुजूम जो है इसके इसकी लेयर्स हैं, इसकी जो है मुख्तलिफ सतह हैं इसकी। हमारे यहाँ जो नुजूमी होते हैं ये तो एक इनका तीर तुक्का लग गया तो ठीक है, 99 गलत, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अपने नबियों को इन चीजों का इल्म अता फरमाया वो तो कामिल है, परफेक्ट, उसमें तो गलती का चांस नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम ने सितारों की तरफ नजर फरमाई और उसके एतबार से फरमाया कि मैं बीमार होने वाला हूं। तो मौसर नहीं, सितारे मौसर नहीं, ये जहन में रखिए। हाँ, उनके जरिए अगर अहवाल पर इस्तदलाल किया जाए तो ये अल्लाह ताला ने जब तक जायज करार दिया था जायज था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके एतबार से इस्तदलाल किया कि मैं बीमार होने वाला हूं और आप उसके मुताबिक कुछ बीमार भी हुए। या ये है कि हर इंसान 100% इल्म तिब के एतबार से सेहतमंद हो, यह नहीं होता। दुनिया के अंदर शायद ही कोई एक इंसान होगा, यानी मैं इसको बिल्कुल सही सलामत बैठा हूं, लेकिन तभी मुझे अगर चेक करेगा ना तो 15-16 बीमारियां तो निकाल ही देगा कि जनाब थोड़ा सा खून यूं है, गाढ़ा है, और ये चीज यूं है, रतूबत की ज्यादती है, इसकी ये है, इसकी ये है। तो इल्म तिब के एतबार से दुनिया में सेहतमंद होता ही कोई नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी भी तबीयत के अंदर जो है वो तगैर मिजाज के एतबार से फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। कौम आपको छोड़ के चली गई, कौम ने उसको अपने माना के अंदर ले लिया कि शायद ज्यादा बीमार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने माना के एतबार से फरमाया और सितारों की तरफ नजर डाल के यूं फरमाया कि वो कौम सितारों को बहुत मानती थी, लेकिन वो तो सितारों को यूं मानती थी कि मौसरी मानती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सितारों पर नजर फरमाई तो वो जो अल्लाह ने आपको इल्मे हकीकी अता फरमाया आपने उसके एतबार से नजर फरमाई थी, तो उसके देखने से बात है, कोई कलाम नहीं। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم। फिर इब्राहिम ने सितारों में एक निगाह डालकर देखा तो कहा मैं बीमार होने वाला हूं या मैं बीमार हूं। तो ये वो है जिसका मैंने यहां पर तस्करा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों पे नजर डाली। अब इसका जो बकिया वाकया वो तफसील है वो इंशाल्लाह अगले सिलसिले में बयान करूंगा, लेकिन इल्मे नुजूम के हवाले से यहां पर कुछ बयान कर दूं। जैसे मैंने अर्ज किया कि इल्मे नुजूम की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उसकी मुख्तलिफ सतू हैं, सतहात हैं उसकी। अभी जो हुक्म है, जो हमारे दीन इस्लाम के अंदर हुक्म है, वो ये है कि इल्मे नुजूम के जरिए जो गैब की खबरें देना है और उसके ऊपर एतकाद करना है और उनके बारे में मालूमात लेना है, ये हराम है, ये हराम है। उलमा का फतवा, आला हज़रत अली रहमा का फतवा बड़ा मुदल्लल दलाइल के साथ, अहदीस और दीगर फुकाहे किराम के दलाइल के साथ बड़ा वादे तौर पे है कि अगर ये एतकाद किया कि नजूमी गैब जानता है वाकयतन तो ये कुफ्र है, और अगर ये एतकाद तो नहीं है लेकिन दिल उसकी बात की तरफ जमता है, रगबत के साथ उसकी तरफ मायल होता है, तो नुजूमी से पूछना हराम। और अगर इस्तेहजा के तौर पे है और उसका कोई मकसद मौजूद है कि लोगों के सामने उसका बुतलान जाहिर करे तो एक अच्छी बात है, वरना ये भी ममनू। तो अब हमारे यहां जिस तरह जाते ना कि हमारे यहां अभी तो क्या है, अभी तो अल अमान वल हफीज کہ پچھلے زمانے میں تو چلے نجومی وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھا ہوتا تھا اور وہیں بیٹھ کے وہ توتا ووتا لے کے بیٹھا ہوتا تھا، اب تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی نجوم کی، بندر والا بندر لے کے بیٹھا ہوا، توتے والا توتا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھی والا ہاتھی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب کتے والا کتے کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ اچھا وہ دوسرے ملکوں کے اندر ہے، وہ پتہ نہیں وہ عجیب و غریب سی ایک مخلوق ہوتی ہے، وہ آٹھ ٹانگوں والی، وہ اس کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ساری جیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ کل کے میچ میں کیا ہوگا، کل کون جیتے گا، کل کون ہارے گا۔ اچھا اسی طرح کچھ کارڈ کھیلنے والے ہیں، کچھ جناب میرے علم کے مطابق کرنے والے ہیں، وہ رنگ برنگی مخلوق جو ہے نا ایک وجود میں آئی ہوئی ہے اور اکثر جھوٹے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے واضح طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہماری شریعت کے اندر یہ حرام ہے، ان کا بتانا بھی حرام، ان کی باتوں پر اعتماد کرنا بھی حرام۔ تو یہ جو بالکل یہ عجیب و غریب سا کام شروع ہو گیا، وہ ہاتھوں کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے، تو فلاں کو دیکھ کے، تو فلاں کو دیکھ کے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے، ان سے پوچھنا بھی شرعاً جائز نہیں اور ان کی باتوں پر اعتقاد کرنا بھی اشد حرام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اور خاص طور پہ یہ جو نجومی اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔